الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمة الله وبركاته رجب کی 26 تاریخ 1447 ہجری کا سال اور 16 جنوری 2026 اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے اس زمین پر سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کروایا جس کے بارے میں کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین یعنی پہلی عبادت گاہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ المکرمہ میں تعمیر کروائی مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں جو کہ اس آیت کریمہ کے اندر جس کا تذکرہ ہوا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہاں بھی برکت اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ اور سب سے پہلی مسجد کون سی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الحرام اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث یہ ہے عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وسع في الارض اول كم زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی قال المسجد الحرام قال قلت ثم اي پھر اس کے میں نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی قال المسجد الاقصى كيف آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنه ثم اينما ادركت الصلاه بعد فصلي فان الفصل فيه البخاري تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے تین سوال کیے پہلا کہ پہلی مسجد کون سی بنائی گئی آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام بیت اللہ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد دوسری مسجد تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الاقصی پھر تیسرا سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے کتنی مدت ہے ان کے بنوانے میں ان کی تعمیر میں تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں جہاں نماز کا وقت مل جائے تو نماز پڑھ لینا وہ جگہ تمہارے لیے مسجد ہی ہوگی یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ زمین کو مسجد بنایا گیا اگر تمہیں مسجد قریب نہیں ملتی اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے یا مسنون وقت سے نکل رہا ہے تمہیں چاہیے کہ وہی پاکی اور اس کے نماز کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے وہ نماز ادا کر لو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں اندر بھی بتا دیا کہ سب سے پہلا گھر بیت اللہ مسجد الحرام اور اس کے بعد مسجد اقصی یہ پھر ایک حدیث کے اندر جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی نیت سے جانا کہ اس کو دیکھنا وہاں اور وہاں جا کر عبادت کرنا دنیا میں انگنت مساجد ہیں لیکن آپ نے ان انگنت مساجد میں سے تین مساجد کا اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اس نیت سے گھر سے چلے کہ وہاں جا کر میں عبادت کروں گا نماز پڑھوں گا مسجد الحرام و مسجد ہذا یعنی مسجد النبوی فی المدینہ المنورہ اور پھر آپ نے فرمایا اگلی والمسجد الاقصی یہ مسلم ابو داؤد اور یہ کہ الفاظ ہیں تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان ارادہ کرے کہ میں سفر کروں، ویسے تو سفر انسان کرتا ہے تو جہاں بھی مسجد ہوتی ہے تو چلا جاتا ہے، لیکن خاص اس نیت سے کہ مسجد حرام میں عبادت کرنی ہے، جیسے حج عمرے کے لیے انسان جاتا ہے یا مسجد نبوی میں جاتا ہے، تو اس نیت سے جائے کہ وہاں عبادت. جو لوگ عمومی طور پر بعض خشک قسم کے لوگ جو خالی حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور پھر مسجد نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی زیادت کی نہیں کچھ تذکرہ کرتے، تو ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ وہاں مسجد میں جانا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ جس جو کئی وہاں آیا اور میرے پاس اس نے حاضری نہیں، اس نے جفا کیا، یعنی اس نے زیادتی کی، کہ جن کی وجہ سے اس کو سب کچھ ملا، اس کو ایمان ملا، اللہ ملا اور اسلام ملا، ہدایت ملی، تو ان کی لیے حاضری نہ جائے، کے لیے نہ جائے اور وہاں صلاۃ و سلام پیش نہ کرے، تو یہ بڑی محرومی والی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور با ادب ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور تیسری حدیث یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ تیسری حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فضل الصلاۃ فی المسجد الحرام علی غیرہ مئۃ الف صلاۃ، کہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا دیگر مساجد میں 100,000 نماز پڑھنے کے سے زیادہ ثواب ہے مسجد حرام کے اندر. اور وفی مسجد الف صلاۃ، اور مسجد نبوی کے اندر 1,000، وفی مسجد بیت المقدس 500 صلاۃ البیہقی شعب الایمان، کہ مسجد اقصی کے اندر 500 نمازوں کا ثواب ہے. اور ایک بہت پیاری حدیث ہے جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نسائی کے اندر یہ حدیث ہے کہ ان سلیمان بن دوس صلی اللہ علیہ وسلم لما بنی بیت المقدس سأل اللہ، کہ جب انہوں نے مسجد اقصی کو تعمیر کروا لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے 3 سوال کیے، 3 دعائیں مانگی. سأل اللہ عز وجل خلال ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، کہ ایسا ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ملکہ عطا فرمائے کہ کسی کے درمیان میں اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے، عدل کرنا ہے، تو اس کے اندر وہ صحیح کما حق ہو، جس طرح فیصلہ کرنے کا حق ہے اس طرح کیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ملکہ ان کو عطا کیا. ان کے وہ سورہ انبیاء کے اندر 17 سپارے کے اندر ان کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس طرح اس خاص صفت سے نوازا تھا. یہ صفت اور انہوں کے اندر بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ودیت، یہ خاص صفت ہوتی ہے کہ انسان کسی کی بات کو، کسی کی چیز کو سمجھ کر اس کی تہ تک پہنچ جائے اور پھر صحیح 100% فیصلہ کر لے، عدل کے مطابق فیصلہ کر لے. تو اس واقعہ کی طرف میں نہیں جاتا ہوں، وہ لمبا واقعہ ہے کہ جو حضرت پہلے ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ قضیہ پیش آیا، انہوں نے اس کے اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ پیش آیا تو انہوں نے پھر اس کے کچھ برعکس فیصلہ کیا. تو اسی کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فہمناہ سلیمان، تو یہ اسی کی طرف اشارہ کیا. تو بہرحال یہ انہوں نے یہ ایک سوال کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ دوسرا سوال، وسأل اللہ عز وجل ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی فأوتی، کہ ایسا ان کو ایسی حکومت عطا کی جائے کہ ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ دی جائے. اب ایسی حکومت نہ ماضی میں کسی کو ملی اور نہ آئندہ قیامت تک کسی کو ان جیسی حکومت ملے گی، کہ ہوا بھی ان کے ماتحت ہے اور جانوروں کی اور چرندوں پرندوں کی بھی آوازیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں، پل بولیاں سمجھ میں آتی ہیں اور ان کے ماتحت وہ کر دیا، اور پھر جنات بھی ان کے ماتحت تھے، تو انہوں ہی اسے یہ مسجد اقصی انہوں نے بنوائی. تو تیسری چیز یہ فرمایا کہ حين فرغ من بناء المسجد الا ياتي احد لا ينحزه الا الصلاة فيه ان يخرجه من خطيئة قيوم ولدته امه. یہ نسائی کی حدیث ہے کہ جو کوئی مسجد اقصی میں عبادت کے لیے نماز کے لیے وہاں جائے اس نیت سے کہ وہاں میں نماز پڑھوں گا, یہ بات اصل میں بتلانا مقصود ہے کہ کیونکہ یہ موضوع سے متعلق بات تھی, تو اس حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کہ اس نیت سے وہاں جائے مسجد اقصی میں کہ وہاں عبادت کرے گا, تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان اس کے سابقہ گناہوں کو ایسے پاک صاف کر دیجئے جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے, جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا. جب انسان آج پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلب, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے, معصوم عن الخطا ہوتا ہے, یعنی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ مکلف نہیں ہے, جب مکلف نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گناہ. ہاں یہ الگ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی جب بچہ وہ گڑبڑ کرتا ہے, کوئی غلط باتیں کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, تو پھر وہ کس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے؟ تو وہ والدین کے کھاتے میں, کیونکہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح راستے پر, صراط مستقیم پر, ہدایت کے راستے پر چلائے اور لگائے اور سکھائے. تو اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے, وہ والدین کوشش نہیں کرتے ہیں, لگاتے نہیں ہیں بلوغت سے پہلے پہلے, تو جو بھی وہ گناہ کرے گا تو وہ ان کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. بعض ایسے ایک ایسا گناہ بھی ہے جو بلوغت کے بعد بھی لکھا جاتا ہے, وہ ہے اگر بچہ اور یا بچی بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد, یہاں بالغ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, شریعت کے یہ مسئلہ ہے, یہ میں عمر کی حد نہیں بتا رہا ہوں, شریعت کے اندر یہ بلوغت کے لحاظ سے یہ احکام چلتے ہیں, تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جو بھی جب بھی وہ بالغ ہو جائے تو شریعت نے اس کی حد بھی رکھی ہے. تو بہرحال کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور وہ اس عمر کو پہنچ جائے اور والدین دیکھیں کہ اب یہ اس قابل ہے, اور اگر اس کا نکاح نہ کیا تو یہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا اور یہ بدعملی کا مظاہرہ کرے گا اور یہ گناہ کر لے گا, تو اگر وہ والدین اس کے نکاح نہیں کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی والدین کے خاتے میں لکھا جاتا ہے اگرچہ وہ بالغ ہے. تو لہذا ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اب اس زمانے میں ہم بچوں کو موبائل بھی دیتے ہیں اور پھر اس کو کھلا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی نگرانی بھی نہیں کرتے. اسی وجہ سے کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ بچوں کو سونے کا نوالہ تو کھلاؤ لیکن بادشاہ جیسی اس کے اوپر نگرانی کرو. بادشاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے ملک میں دیکھتا ہے کہ بھائی کون کہاں کیا, سارے کام پورے صحیح ہو رہے ہیں, گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, کہیں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہو رہی, صحیح کام ہو رہا ہے. اسی نگرانی پوری کرو, یعنی جتنا اس کا حق ہے کھانے پینے کا, باقی ضروریات زندگی کا جائز, وہ اس کو پورا کرو لیکن نگرانی بھی صحیح کرو. تو کتنے بعض ایسے ممالک بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے سوشل میڈیا اور سے اب بچوں کو جو 16 سال سے کم ہے پابندی لگا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ کس طرف لے کر جا رہا ہے یہ سسٹم. تو موبائل سے بھی, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, یہ جو موجودہ بادشاہ ہے اس ملک کا, اس کا پوتا ہے, وہ سیکنڈری اسکول میں چلا گیا اور اس کا والد اس کو کچھ انٹرویو دے رہا ہے, تو اس کو کہہ رہا ہے کہ کیا انہیں آپ اس کو موبائل دیا, کہتا نہیں, کہتا نہیں دیا, نہ ہی دوں گا میں. تو یہ ہم سب کے لیے جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ بھئی یہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم محبت میں کیا کرتے ہیں اور پھر اس کا خیمیازہ کیا بھگتا ہے. بہرحال میں اشارہ کر رہا ہوں, جو ہے بات کو دوسری طرف جا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے بات شروع ہوئی کہ جب وہ وہاں عبادت کی نیت سے وہاں پہنچے گا اور عبادت کرے گا مسجد اقصی کے اندر, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے تین دعائیں کی. ان تین دعاؤں میں سے یہ بھی تھی, جو کوئی بھی قیامت تک وہاں عبادت کے لیے جائے نماز پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا ہی پاک صاف کر دے جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے. تو کوشش کریں, یہ آج بھی یہ جس کو کہتے ہیں نا آفر, یہ آج بھی آفر کھلی ہے, کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مسجد اقصی میں بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ فضائل حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسجد اقصی سے عمرہ کا احرام باندھتا ہے یا بیت المقدس سے, جو دو لفظ ہیں, مسجد اقصی وہ کمپاؤنڈ ہے جو 35 ایکڑ پر مشتمل ہے, یہ جب سے حدود رکھی ہے، مسجد حرام کی حدود تو بڑھتی گئی جیسی ضرورت پڑتی گئی، اور مسجد نبوی کی بھی حدود بڑھتی گئی ضروریات کے مطابق، لیکن جو مسجد اقصی کی حدود ہے 35 ایکڑ، جہاں اس کی وہ فصیل جا اس کی باڑ جا اس کی فینس لگائی تھی، آج بھی وہی ہے، تو وہ پوری کی پوری احاطہ میں، اس میں مسجد قبلی مسجد بھی ہے اور گنبد سخرہ بھی ہے، ڈوم آف دراک بھی ہے، اور مروانی مسجد بھی ہے، اور یہ معراج کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کرام وہاں پر جانور باندھتے تھے وہ بھی مسجد ادھر ہے، تو یہ پورا ایک احاطہ ہے۔ تو مسجد اقصیٰ وہ والی جو جس کو جب مسجد اقصیٰ جب اس کا پورا احاطہ جب وہ مراد ہوتا ہے 35 ایکڑ کا، چاہے اس میں کوئی عمارت ہے یا نہیں ہے، تو وہ پورا مسجد اقصیٰ کا شمار ہوتا ہے، اس میں کہیں بھی وہ اس نے نماز یہ پڑھ لی مثال کے طور پر، یا اس میں سے کہیں بھی، یا دوسرے الفاظ میں جو میں بتانے لگا تھا کہ مسجد اقصیٰ سے یا بیت المقدس، بیت المقدس یروشلم کو کہتے ہیں، وہ جو شہر ہے جو سٹی ہے اس کو بولتے ہیں، اس وجہ سے میں تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ وہ حدیث سمجھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد اقصیٰ سے یا بیت المقدس سے، کہ یعنی مسجد اقصیٰ جو کمپاؤنڈ ہے وہاں سے وہ احرام باندھ لے عمرہ کا، یا جو ہے بیت المقدس سے باندھ لے، تو اس کو یہ فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، حج کا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جنت لازم کر دیں گے، جنت۔ اب یہ کتنا جو اگر تو ظاہری طور پر تھوڑا دیکھنے کو لگتا ہے کہ شاید مشکل ہو، لیکن مشکل اتنا نہیں ہے جان، میں بار بار آپ کو کتنی یب سے خصوصی طور پر یہ وہاں قضیہ پیدا ہوا ہے 7 اکتوبر 2023 سے، کہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں جائیں، ضرور جائیں، وہاں جا رہے ہیں تو جائیں، جن کے پاس یورپین ڈاکومنٹ ہیں پاسپورٹ ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کرنا کیا ہے، صرف ایک کام کرنا ہے کہ ٹکٹ لینی ہے، ٹکٹ لے کر، اور ہاں ایک ایڈوائز ہے کہ نیا موبائل لے لیں، نئی سم لے لیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، باقی میں یہاں نہیں بتاتا ہوں کیا اس کا آنسر۔ تب تو بہرحال وہاں جائیں، اور جہاں جو ہے بس، اور کچھ آپ باقی آسانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ حق، ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں انسان عبادت کے لیے جائے، اگر عبادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے تو وہاں اس کی دیکھ بھال کے لیے تیل بھیجے، تو یعنی ایسا تعاون کرے تاکہ مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال کے لیے انسان معاون بن جائے۔ تو بہرحال یہ جب انسان کا کوئی متعلق والا ہوتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے انسان، کہ اس کی نشانی اس کو سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، چاہے وہ مادی چیز ہو، چاہے وہ خونی رشتہ ہو، تو اس کو سنبھالتا ہے، اس کے کتنے قرآن حدیث کے اندر بھی۔ اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس اور فلسطین، انگنت احادیث، اور پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، چند مساجد ہیں جن کا کلام پاک میں تذکر آیا ہے، تو ان میں مسجد اقصیٰ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ جس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء سید الانبیاء کا اعزاز ملا، اور وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اسرا کا پہلا ٹھکانہ تھا، اور وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کی ابتدا کی، معراج سے سفر سے مراد آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ تو ہوا تھا بیت اللہ سے، وہ اسرا کا یعنی وہ جو وہاں سے سفر ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے بیت الاقدس مسجد اقصیٰ تک، وہ اسرا بولتے ہیں، یعنی وہاں جو سفر تھا، اور آگے معراج اوپر کا جو آسمانوں کا سفر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی یہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز، اور یہ اس امت کو بھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی یہ اعزاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیا کہ آپ دونوں قبلے کے امام بنے، دونوں کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 16 یا 17 ماہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، پھر کچھ ایسے حالات پیش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ یہ قبلہ تحویل ہو جائے، بدل جائے، تو سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دوسرا سپارہ ہے اس کا تقریباً 4-5 آیتیں، یہی تحویل قبلہ کی ضمن میں نازل ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میرا قبلہ وہ نہ ہو جو بیت اللہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. دعا تو دلی تمنا تھی, دعا تو نہیں مانگتے, لیکن یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا تھی کہ قبلہ دوبارہ مسجد حرام کی طرف مڑ جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دونوں قبلہ, یہ امت کا اعزاز ہے کہ پہلی امت میں سے کسی کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا کہ دونوں قبلہ کی طرف انہوں نے نماز پڑھی ہو, مسجد اقصا کی طرف بھی نماز منہ کر کے پڑھی اور پھر جہارے کے بیت اللہ کی طرف. تو یہ بھی مسلمان کو, اور پھر ساتھ یہ وہ عرض محشر اور منشر, کہ یہ عرض محشر کا مطلب کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں محشر قیامت برپا ہوگی اور لوگ اس میں جمع ہوں گے. یہ پورے عرض شام ہے. عرض شام سے مراد یہ سارے جو علاقے, آج کل تو شام صرف سیریا کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے نا, یہ اس کو تو سازشوں سے بہت بندر بانٹ کر کے چھوٹا سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں باندھ دیا, پانچ چھ ملکوں میں اس کو تقسیم کر دیا. اس میں لبنان ہے, اردن ہے اور فلسطین ہے, اور مقبوضہ فلسطین کا جتنا بھی علاقہ ہے وہ سب ہے, اور شام کا علاقہ ہے, اور لبنان اردن یہ سب سارے علاقے ہیں, سب مل ملا کر یہ پورا عرض شام, اور یہ عرض مقدس اس کو بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی الگ سے فضیلتیں بیان فرمائی, اور بیت المقدس کی جو شہر ہے اس کی الگ سے فضیلتیں بیان فرمائی, اور عرض شام کی الگ سے فضیلتیں بیان فرمائی. انگنت وہاں انبیاء کرام کی قبریں ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس کو بغیر جنگ کے, بغیر جدال کے اس میں اس کو فتح کیا. یہ مسلمانوں کے پاس وہاں اس وقت سے لے کر پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا. انہوں نے 16 صلیبی جنگیں لڑی اور لڑ کر پھر اس کو فتح کیا. 92 سال یہ عیسائیوں کے پاس رہا اور پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اس کو کیا. اب جو ہے ایک صدی کے قریب ہونے والا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کی اپنی ہی سازشوں کی وجہ سے, کہ جب آپس کے اندر ان کی لڑائیاں ہوئی, تعصب ہوا, لوگوں کے باہر کے پھیلا ہوئے جالوں کی وجہ سے اس کی جال میں یہ آ گئے کہ وہاں یہاں سے ایک جاسوس گیا لارنس آف عربیا, اس کی آپ ہسٹری پڑھ لیں کون تھا وہ. اس نے جا کر وہاں عصبیت کا پرچار کیا کہ تم تو عرب ہو اور وہ تم پر جو حکومت کرنے والے ہیں وہ عجم ہیں, سلطنت عثمان والے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے خلاف بھڑکائے اور پھر لالچ دیا کہ تمہیں یہ اتنا حصہ دے دیا, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بھی غداری کی. اب جو یہ ہمیشہ تاریخ کا سبق رہا ہے, ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں. جو کوئی کسی سے ابھی غداری کرتا ہے, بے وفائی کرتا ہے, تو اس کو سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور پھر تاریخ میں ہمیشہ وہ غدار کے لقب سے ہی, غدار کے اعزاز سے ہی وہ جانا جاتا ہے. یہ کالا جو کالک اس کے ماتھے کے اوپر جو لکھی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو انہوں نے بھی ایسا کیا, تو لیکن ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا. وہ تو اس زعم میں تھے کہ ان کو وہاں حکومتیں مل جائیں گی, لیکن ان کو مروا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رونا پیٹنا یہ بات نہیں, اب کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے تو اپنی جو تاریخ ہے اس کو سمجھیں, پڑھیں جو صحیح وہ تاریخ ہے. اس میں یہ بھی کہ اس میں جو قوم وہاں جا کر بس گئی ہے, یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیست و نبوت کرنا ہے. جب بھی کوئی نبی آیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فاتح بنا کر بھیجا ہے اس قوم کے اوپر. یہ اللہ کی سنت رہی ہے. لیکن اب تک جو ان کے نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک اپنی قوم میں فاتح بن کر نہیں گئے تھے, اپنے دشمنوں کے خلاف انہوں نے ابھی فتح حاصل نہیں کی, تو وہ قیامت میں ان کو حاصل ہوگی. اور اس میں واضح احادیث ہیں, 109 مستند احادیث ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو اس اپنے وہ مقتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں, تو یہ بھی ایک وجہ ہے دوبارہ. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ عمری طور پر وہاں جانا, ان دونوں مسلمانوں کی حمایت کرنا, اور پھر جو ہے جو کوئی ان کے مخالفین ہیں ان کی اقتصادی طور پر بائیکاٹ کرنا, یہ عمومی طور پر اگر ہم خبروں میں نہیں دیکھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، وہ سازشیں ابھی بھی برسر پیکار ہیں. اب تو وہ مسلمانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے لڑیں، جب وہ خود دو سال میں فتح نہیں حاصل کر سکے تو پھر مسلمانوں کی فوجی ان کے لیے لڑ کے ان کو فتح حاصل کر کے دے. بہرحال تو ہمارے لیے کام یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ مالی تعاون بھی کریں، وہاں بھی جائیں، اور اقتصادی طور پر جو وہاں کے قابضین ہیں، ظالمین ہیں، ان کا بائیکاٹ جاری رکھیں. اور رمضان آنے والا ہے، وہاں کی جو مقبوضہ علاقوں سے کھجوریں آتی ہیں ان کو آپ استعمال نہ کریں. ایک نو تھینکس کے نام سے آپ سے اس کو دیکھیں کہ جو بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں اس کو آپ سکین کریں، اور جو وہاں کے معاونین ہیں جو ان کو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ریڈ اس میں آ جاتا ہے، تو آپ اس کو نہ خریدیں. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسجد اقصیٰ میں ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.